نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. الله تعالى شأنه جي جو برگزیدہ بندے ہیں ان کے جب حالات پڑھتے ہیں، ان کے حالات سنتے ہیں، اور اگر کوئی خوشبخت ہے اور اسے ایسے نیک بندوں کی صحبت ملتی ہے، تو جب ان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ حضرات سراپا رحمت نظر آتے ہیں. حضرت مولانا قاری صدیق باندھوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو حالات اس وقت پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، ان میں ہر واقعے میں رحمت نظر آتی ہے. یہ جتنے کام ہیں، طالب علم کی تیمارداری، مدرسے کا محتمم ہے، مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، اور اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ، پھر بھی طالب علموں کی تیمارداری کر رہے ہیں. طالب علموں کو کھلانا پلانا، بیمار ہے اور اگر بستر خراب ہو گیا تو اس کے بستر کو صاف کرنا، مہمانوں کے لیے بیت الخلاء کو صاف کرنا، بیت الخلاء کی ٹینکی کو صاف کرنا. طالب علم اور اساتذہ جن بیت الخلاؤں کو استعمال کرتے ہیں ان کو صاف کرنا، لمبا سفر کر کے طالب علم کے لیے ڈاکٹر کو خود لے کر کے آنا، دو شخصوں کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان اتفاق کی کوششیں کرنا، ان سب کے پیچھے اگر محرک دیکھا جائے تو یہ رحمت علی الخلق ہے. رحمت. تو اللہ تعالی شانہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، جنہیں قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں اولیاء کہا جاتا ہے، اولیاء، ان کی ایک خاص صفت ہے یہ رحمت. اسی لیے اللہ تعالی شانہ کے جو بہت اونچے درجے کے بندے ہیں، جنہیں الابرار کہا جاتا ہے، ان الابرار لفی نعیم، کہ اللہ تعالی شانہ کے بہت اونچے درجے کے نیک بندے وہ آخرت میں نعمتوں میں ہوں گے. پھر پورا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کس قسم کی نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون تعارف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بہا المقربون. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں اللہ کے ان خاص بندوں کے کچھ اوصاف بیان فرمائے ہیں. الابرار، ان میں سے ایک وصف یہ ہے ان کا کہ لا یؤذون الذر، کہ وہ چونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے. تو جن کے پاس باطن کی دولت ہے، اور باطن کی دولت کے لیے ظاہری علم کا ہونا بھی ضروری ہے، تبھی وہ شریعت مطہرہ پر عمل کر کے باطن کی دولت حاصل کر سکے گا. تو جو علماء ہیں، اولیاء ہیں، جو علم و فضل والے ہیں، یہ سراپا رحمت ہوتے ہیں. آپ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے حالات کو دیکھیے، آپ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے حالات کو دیکھیے، آپ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے حالات کو دیکھیے، آپ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے حالات کو دیکھیے، یہ سارے ہمارے اکابر، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کو دیکھیے. اور یہ جو ہمارے اکابر ہیں، ان سے لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تک، ہر دور میں جتنے طبقے آئے، علماء کے، اولیاء کے، جو بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے ائمہ گزرے، ان سب میں یہ چیز مشترک طور پر پائی جاتی ہے کہ ان کے قلوب میں رحمت ہے، رحمت. اور جب دل میں رحمت ہوتی ہے تو یہ رحمت والا شخص کسی کا نہ دنیاوی نقصان دیکھ سکتا ہے نہ دینی نقصان، اس لیے وہ خود تو کسی کو تکلیف پہنچاتے نہیں، اور اگر وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کسی کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس تکلیف کو دیکھ کر بھی تڑپ جاتے ہیں. اور دنیا کی تکلیف چونکہ آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جب دنیا کی تکلیفوں کو دیکھ کر کے وہ تڑپ جاتے ہیں، تو جب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، بجائے جنت کے راستے پہ چلنے کے یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تو بے چین ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں. اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اسی جماعت کے ایک فرد ہیں، وہ راتوں کو کروٹیں بدلتے رہتے تھے، نیند نہیں آتی تھی، کبھی بستر سے اتر جاتے تھے، کبھی بستر پہ آ جاتے تھے، نیند نہیں آتی تھی. تو ان کی اہلیہ محترمہ نے ایک دن پوچھا کہ آپ کو کوئی چیز پریشان کر رہی ہے، آپ سو کیوں نہیں پاتے؟ تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جاتا تو جاگنے والا ایک نہ رہتا، جاگنے والے دو ہو جاتے. مجھے جو لوگوں کی آخرت کی تکلیف نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ سے میں بے چین ہوں. تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے کسی کی، نہ دنیاوی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ اخروی تکلیف کو. رحمت ہی رحمت ہوتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تمام بزرگان دین، یہ تمام اولیاء، یہ تمام علماء، یہ تمام متقی حضرات، یہ وارث ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ انا رحمہ، میں سراپا رحمت ہوں. انا رحمت، میں سراپا رحمت، انا رحمت محتاد. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر. دیکھ کر اخلاق کو اور آپ کے الطاف کو، دیکھ کر اخلاق کو اور آپ کے الطاف کو، غیر بھی کہتے ہیں تم ہو رحمت للعالمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غیر بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں, غیر بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ رحمت للعالمین ہیں. بنو النذیر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش رچی, قتل کی سازش. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقصد سے ان کے یہاں گئے, ملاقات ہوئی ان کے سرداروں سے ایک جگہ پر. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو بٹھایا اور باتوں میں لگائے رکھا, اور سازش یہ کی, کنسپیرسی یہ کی کہ اوپر سے پتھر گرا دیا جائے ان پر, اساسینیٹ کرنے کی سازش. وہ باہر کے لوگ اس کام میں لگ گئے, یہ تیاریاں شروع ہونے لگی, اندر والے لوگ باتوں میں مشغول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں مشغول رکھا, حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے اس سازش کا پردہ فاش کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اعلی درجے کے ذہین آدمی تھے, اعلی درجے کے عقل مند. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل اس بات کا اظہار نہیں فرمایا, اور یہ احساس دلایا کہ مجھے ذرا کام ہے, میں ابھی آ رہا ہوں, مجھے ذرا کام ہے, میں ایک کام کے لیے جا رہا ہوں. اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ ابھی جا کر کے آ جائیں گے, صحابہ کو بھی کچھ نہیں بتلایا, اٹھ کر کے چلے گئے, واپس آئے ہی نہیں. بہت دیر تک انتظار کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس نہیں لوٹے تو یہ اٹھ کر کے گئے, دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں. یہ بنو النذیر مدینہ منورہ کے مضافات میں رہتے تھے, اور یہ وہ قبیلہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر رکھا تھا, نہ ہم آپ سے لڑیں گے نہ آپ ہم سے لڑیں گے, نہ ہم آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے نہ آپ ہمارے دشمنوں کی مدد کریں گے, ہم آپ کا تعاون کریں گے آپ ہمارا تعاون کریں گے ضرورت کے وقت. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین مدینہ منورہ پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا قصہ ان کے سامنے بیان کیا, اور اللہ تعالی شانہ کے حکم سے بنو النذیر کا محاصرہ ہوا. جو معاہدہ تھا وہ توڑا انہوں نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی, معاہدہ ٹوٹ گیا. تو لشکر لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ کیا, گھیراؤ میں لے لیا بنو النذیر کو, اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی, اور بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. اب میرے بھائیو سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ ایسے لوگوں کا کیا حشر ہونا چاہیے تھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی, ان کا کیا حشر ہونا چاہیے تھا. چن چن کے قتل کیا جاتا, لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مہلت دی کہ میں تمہیں اتنی مدت دیتا ہوں, اتنی مدت میں تم اس بستی کو چھوڑ کر جہاں جانا ہو چلے جاؤ, یعنی سب کو آزادی دے دی. تمہارا ہمارا معاہدہ ٹوٹ گیا, اب ہم تمہیں قتل تو نہیں کرتے, کوئی سزا تو نہیں دیتے, لیکن اب تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ اب تم ہمارے لیے خطرہ ہے. جب نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی, کہا کہ اتنی مدت ہم تمہیں دیتے ہیں, اتنی مدت میں, اتنے وقت میں تم چلے جاؤ, جہاں جانا چاہے چلے جاؤ. اور ان کو یہ کہا کہ تمہاری یہ جو پراپرٹی ہے, جانور ہے، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، زمینوں کے علاوہ جو کچھ تمہارے بلونگنگز ہے، سونا، چاندی، پیسے، ہتھیار کے علاوہ ہر چیز کو لے جا سکتے ہیں. اور ہتھیار سے بھی اس لیے روکا کہ یہ ایک اسٹریٹجی تھی کہ قوم کو آپ نکالیں، وہ ہتھیاروں کو لے کر کے جائیں اور آپ ہی پر حملہ کریں. کہ ہتھیار کے علاوہ سب کچھ لے جا سکتے ہیں. تو حدیثوں میں آتا ہے اور ارباب سیر نے لکھا ہے کہ وہ گھروں کی چوکھٹوں کو بھی نکال کر کے لے گئی، یعنی اتنی ان کو آزادی دی گئی کہ ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی وہ لے گئی. اپنے دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ وہی کر سکتا ہے جو رحمت للعالمین ہو. تو اللہ تعالی شانہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا اور امت کو یہ حکم کیا کہ ان کی ایک ایک ادا کی تم اتباع کرو. چھوٹی چھوٹی جو ادائیں ہیں اس کی بھی اتباع کرو. اور اتباع کا ایسا جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں اللہ نے پیدا کیا، اور ان کے اس جذبے کی وجہ سے آج تک امت میں اتباع سنت کا ایسا جذبہ ہے، ایسا جذبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی اداؤں پر عمل کرنے کو فخر سمجھتے تھے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء. بلکہ وہ بڑے اسی لیے تھے کہ ان اداؤں پر عمل کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ سے روانہ ہوئے عرفہ کے لیے. عرفہ سے روانہ ہوئے مزدلفہ کے لیے، اور مزدلفہ میں داخل ہونے سے پہلے جو گھاٹی آتی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہو گئے، اور اس گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی سے اترے، اور اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضائے حاجت کی، پیشاب کا تقاضا تھا، آپ نے پیشاب فرمایا اور پھر وضو کیا، اور وضو کر کے پھر اونٹنی پر سوار ہو گئے اور آگے مزدلفہ چلے گئے. مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ جا کر کے پڑھی. اب علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرفہ سے روانہ ہو کر مزدلفہ جاتے ہوئے یہ رکنا، اونٹنی پر سے اترنا اور اس گھاٹی میں پیشاب کرنا، یہ ارکان میں سے نہیں ہے، مناسک میں سے نہیں ہے، حج کے افعال میں سے نہیں ہے. حج کا عمل تو کیا تھا؟ عرفہ سے مزدلفہ جانا. بس یہ بیچ میں ایک بشری تقاضے سے آپ کو پیشاب کی حاجت ہو گئی، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ اچھی جگہ ہے پیشاب کرنے کی، تو گھاٹی میں چلے گئے راستے سے ہٹ کر اور وہاں آپ نے پیشاب فرمایا. جذبہ اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر عمل کرنے کا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بھی حج کے لیے تشریف لاتے تھے تو عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے اس گھاٹی میں ضرور جاتے تھے اور ضرور بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے کہ میرے نبی نے یہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی، تلقین کی گئی، امت میں یہ جذبہ پیدا کیا گیا، آج تک امت میں یہ جذبہ ہے. تو امت جب ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ملحوظ رکھ کر اس پر عمل کرتی ہے تو نبی کی اتنی بڑی بات کہ وہ رحمت والے تھے، وہ مہربانی والے تھے، امت اس کو کیوں نہیں اپنائے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہوں اور امت جو ہے وہ ظالم ہو، امت جو ہے وہ بے رحم ہو، امت جو ہے وہ متشدد ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو بزرگوں کے ہم واقعات سنتے ہیں یہ ہمارے لیے، کم سے کم مسلمانوں کے لیے، اطمینان دلانے کے لیے کافی ہے، اطمینان دلانے کے لیے کافی ہے کہ اسلام رحمت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام مہربانی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام شفقت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام محبت کی تعلیم دیتا ہے، اور انسان اور جانور کے درمیان تفریق نہیں کرتا اس معاملے میں. اس معاملے میں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان تفریق نہیں کرتا. لندن میں اس ہفتے جو واقعہ پیش آیا یہ ہم سب کے لیے دکھ کا باعث ہے, بہت زیادہ دکھ کا باعث ہے, بہت زیادہ غم کا باعث ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بے گناہ لوگوں کا بغیر کسی وجہ کے اس طرح قتل کیا جائے, بے گناہ لوگوں کی جانوں پر دست درازی کی جائے, ان کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائی جائے, ان کی پراپرٹی پر دست درازی کی جائے. مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں اور غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں, مسلمانوں کے بھی حقوق, غیر مسلموں کے بھی حقوق. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہادت ہو رہی ہے, بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, آخری وقت ہے, آخری وقت, اور آپ وصیت کرتے ہیں, وصیت کرتے ہیں. تو وصیت میں کہتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین کا خیال رکھنا, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ انصار کا خیال رکھنا, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا خیال رکھنا, اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان کا بھی خیال رکھنا جو دیہاتوں میں رہتے ہیں. یہ وصیت کی مسلمانوں کے بارے میں ایک جنرل وصیت, مہاجرین کا خیال رکھنا, انصار کا خیال رکھنا, شہروں میں رہنے والوں کا خیال رکھنا, دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کا خیال رکھنا, اور پھر فرمایا کہ ان کا بھی خیال رکھنا جن کی ذمہ داری تمہارے سروں پر اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اوصیکم بذمت اللہ وذمت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگ جو اللہ کی ذمہ داری میں ہیں, یعنی وہ غیر مسلم جن کو ذمی کہا جاتا ہے, جو جزیہ دیتے ہیں اور ان سے جزیہ لے کر ان کو سارے حقوق دیے جاتے ہیں جو ایک مسلمان کے ہوتے ہیں, جان کی سلامتی, پراپرٹی کی سلامتی, عزت کی سلامتی, جو اللہ کی ذمہ داری میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں ہے. یعنی لفظ کیا استعمال کیا ہے, ذمت اللہ و ذمت رسول ہی. آج کل یہ اخباروں میں مضامین آتے ہیں اور اس میں ذمی کے لفظ پر تبصرہ ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت میں رہنے والا جو غیر مسلم سٹیزن ہوتا ہے وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوتا ہے اور اسے ذمی کہا جاتا ہے, ذمی. کاش کہ وہ ان کو معلوم ہوتا کہ یہ ذمی کا لفظ بنا کس سے ہے, یہ ذمت اللہ و ذمت رسول ہی سے بنا ہے. کچھ اسلام دشمن لوگ ہیں جو اس قسم کے واقعات سے فائدہ اٹھا کر میڈیا میں, ریڈیو پر, ٹی وی پر لوگوں کا ایسا ذہن بناتے ہیں, غیر مسلموں کا بھی ذہن بناتے ہیں, مسلموں کا بھی ذہن بناتے ہیں. مسلمان جو دین سے دور ہے, مسلمانوں کا, غیر مسلموں کا یہ ذہن بناتے ہیں کہ مذہب اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی غیر مسلم کو اللہ کی اس زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے. یہ ان کو سکھاتا ہے, اسلام ان کو سکھاتا ہے, ان کا قرآن سکھاتا ہے, ان کی حدیث ان کو سکھاتی ہے. اس لیے جہاں کہیں ان کو کوئی نظر آ جاتا ہے یہ قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خلفائے راشدین کا دور, خلفائے راشدین کا دور, بنو امیہ کا دور, بنو عباس کا دور, اور ہمارے قریب کے زمانے میں ترکی کے سلاطین کا دور. ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت رہی, اسپین میں مسلمانوں کی حکومت رہی, اور کئی سو سال تک یہ حکومت رہی, اور پوری قوت کے ساتھ, پورے استبداد کے ساتھ, کوئی ضعف یا کمزوری نہیں تھی. اس وقت ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملانے والا کوئی نہیں تھا. ایسے حالات میں انہوں نے حکومتیں کی. اگر اسلام یہی کہتا کہ اس روئے زمین پر کسی غیر مسلم کو رہنے کا حق نہیں ہے, तो इंडिया में हिंदुओं की मेजोरिटी कैसे है आज? हिंदुओं की मेजोरिटी कैसे रही है? कई सौ साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, और जब मुसलमानों की हुकूमत का खातिमा हुआ है हिंदुस्तान में, तो उस वक्त मेजोरिटी हिंदुओं की थी, कैसे रही है मेजोरिटी में, कैसे रही हिंदू? कई सौ साल तक स्पेन पर हुकूमत की मुसलमानों ने, तो गैर मुस्लिमों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उनमें फिर ताकत आ गई और उन्होंने मुसलमानों को निकाला उस मुल्क से। ये ताकत कहां से आई? मुसलमानों को चाहिए कि इस किस्म की चीजों की वजाहत करे जहां कहीं मौका मिले, जहां कहीं मौका मिले। अगर मुसलमानों को यह हुक्म होता कि गैर मुस्लिम को जहां कहीं देखो कत्ल कर दो, तो भाई कत्ल ना करते तो कम से कम हम सब मिलकर परेशान तो कर दे किसी को। हजारों लाखों मुसलमान रहते हैं इंग्लैंड के अंदर, तो रोजाना कोई ना कोई किस्सा पुलिस के यहां जाना चाहिए था कि ये मुसलमान मुझे परेशान कर रहा है, ये मुसलमान मुझे परेशान कर रहा है, ये मुसलमान मुझे परेशान कर रहा है, ये मुसलमान मेरा पड़ोसी है मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन ना, इस्लाम ये सिखाता है कि सबके साथ मोहब्बत से रहो, सबके साथ प्यार से रहो, सबके साथ अखलाक से रहो, मुसलमान की भी खिदमत करो, गैर मुस्लिम की भी खिदमत करो, मुसलमान के साथ भी मेहरबानी करो, गैर मुस्लिम के साथ भी मेहरबानी करो। तो मेरे भाइयों, इस किस्म के वाकयात जब पेश आते हैं तो ऐसे इक्के दुक्के आदमी की वजह से इस्लाम की बदनामी, तमाम मुसलमानों की बदनामी। मैं तो हमेशा कहा करता हूं कि ऐसा वाकया जब पेश आता है तो मुल्की सलामती के बारे में लोगों को गम होता है, हमें भी गम होता है। ये हमारा मुल्क है, हम ब्रिटिश हो गए हैं, हम यहां रहते हैं, ये हमारा मुल्क है, हजारों इस मुल्क में पैदा हुए हैं, इस मुल्क से वफादारी हमें करना चाहिए, इस मुल्क को नुकसान हमें नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारी शरीयत ने ये सारे कवानीन मुकर्रर किए हैं, ये वतन है हमारा, ये हमारा मुल्क है, अब हम यहां रहते हैं इस मुल्क में, यहां हमें अपने मजहब पर अमल करने की आजादी है, हमें मुफ्त में दवा दारू मिलता है, हमें जो बेकार होता है उसे अलाउंस मिलता है, हमारे बच्चों को अलाउंस मिलता है, सारा इंतजाम हमें, सहूलतें सारी मिलती है इस मुल्क में। हमारा मजहब हमें यह तलकीन करता है कि ऐसा कोई काम हम न करें जिससे अमन में खलल हो, ऐसा कोई काम हम न करें जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे, किसी को नुकसान पहुंचे। तो हुकूमत जो है वो मुल्क की सलामती की फिक्र करती है, बाशिंदे भी फिक्र करते हैं, फिर नफरत की फिजाएं आम होती है, इससे उसकी एक फिक्र होती है कि कहीं मुल्क जो है वो दो हिस्सों में तकसीम ना हो जाए, क्राइम बढ़ जाते हैं, जराइम बढ़ जाते हैं, ये सारी फिक्रें होती है। और फिर जो लोग कत्ल होते हैं उन पर गम किया जाता है, और उसके साथ फिर उनके बच्चे, उनकी बीवियां, उनके मां बाप, जिन लोगों को वो पीछे छोड़कर जाते हैं उस पर गम किया जाता है। ये सारी गम की चीजें हैं, और मुसलमान गैर मुस्लिमों के साथ इन सारे गमों में शरीक हैं। कोई खुश नहीं होता, मुसलमान अपने कमरों में बैठकर तालियां बजाकर इस पर खुशियां नहीं मनाते, मुसलमान भी गम महसूस करते हैं। ये तो वो सारी चीजें हैं जिसमें हम मुश्तरक हैं बाकी सारी कौमों के साथ, लेकिन एक चीज है जिसमें हम मुनफरिद हैं, मुनफरिद, और वो ये है कि हमें ये गम होता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का खून किया गया। ये एक मुसलमान के लिए कितने दुख की बात है, एक मुसलमान ही समझ सकता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का खून हो, एक मुसलमान ही समझ सकता है कि कितने गम की बात है हमारे लिए, कितने दुख की बात है। हम हरगिज नहीं चाहते कि ऐसे वाकयात रूनमा हो, हम हरगिज नहीं चाहते कि ऐसे वाकयात को दोहराया जाए। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं, मुसलमान सब मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं کہ اللہ تعالیٰ شانہ امن کو عام فرمائے، سلامتی کو عام فرمائے، رحمتوں کو عام فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ رحمت کی تعلیم دیتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن بھی رحمت کی تعلیم دیتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث مسلسل بالاولیت اور محدثین کے یہاں اس کا نام ہے حدیث رحمت، حدیث رحمت، اس لیے کہ اس میں رحمت کا بہت ذکر ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، بلکہ الراحمون، الراحمون، دیکھو رحمت، الراحمون یرحمہم الرحمن. تو الراحم، یرحم، الرحمن، دیکھو کتنے الفاظ رحمت کے، الراحمون یرحمہم الرحمن، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اس کو حدیث رحمت کہتے ہیں. اور اس حدیث کو حدیث مسلسل بالاولیت کہتے ہیں، یعنی جب کوئی شخص کسی استاد کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ استاد اس کو سب سے پہلے یہ حدیث پڑھاتا ہے. سب سے پہلی حدیث جو محدث اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے وہ یہ حدیث ہے، حدیث رحمت. یعنی علم لینے کے لیے جو جاتا ہے اس کو سب سے پہلے یہ بتلایا جاتا ہے کہ دیکھو رحمت. اور کیا کہا اس میں، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر ہی رحمان کامل رحمت کرتا ہے، کامل رحمت رحم کرنے والوں پر کرتا ہے. اس لیے اگر تم اللہ کی کامل رحمت چاہتے ہو تو ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تو ہمارا مذہب رحمت سکھاتا ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے، اور اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو لانا چاہیے. ہمیں رول ماڈل بننا چاہیے، ہمیں نمونہ بننا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر کے غیر مسلموں کو معلوم ہو گیا اچھا اس کو مسلمان. اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو، اچھی اچھی کتابوں کا مطالعہ کرو، مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے کیا کیا حقوق ہیں اسے سمجھو اور سمجھ کر بیان کرو، لوگوں کے سامنے بیان کرو، غیر مسلموں کو سمجھاؤ. جہاں آپ کام کرتے ہیں، جہاں آپ غیر مسلموں سے ملتے ہیں، اس قسم کی گفتگو شروع ہوتی ہے تو سمجھاؤ ان کو. اور یہ جو غلطی کرنے والے لوگ ہیں اس کی غلطی کو قبول کر کے غلطی کو بیان کرو کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. انسنٹ آدمی کو قتل کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، یہ غلط ہے. اور اس کے ساتھ اس وقت دنیا فساد سے بھر گئی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، جہاں دیکھو فساد، جہاں دیکھو فتنہ، اور یہ فتنے بڑھتے چلے جائیں گے. یہ سب فتنے ہیں، یہ آزمائش ہیں، یہ سب امتحانات ہیں. ان حالات میں حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، ہم اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کریں، تقوی والی زندگی ہو، اعمال والی زندگی ہو، صحیح معاملات والی زندگی ہو، حسن اخلاق والی زندگی ہو، اچھی معاشرت والی زندگی ہو، عبادت والی زندگی ہو، عقائد ہماری پختہ ہوں، علماء کی صحبتوں میں ہم بیٹھ کر کے علم کو بڑھائیں، علم میں اضافہ ہو، مشائخ کے پاس بیٹھ کر ہم اپنی اصلاح کرائیں تاکہ باطن ہمارا اچھا ہو. اس محنت پر خود بھی آنا ہے، دوسروں کو بھی اس محنت پہ لانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر، گڑ گڑا کر، آہوزاری کر کے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی شانہ مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، مسلمانوں کو غیر مسلموں کو اچھے کاموں کی توفیق دے، ایسے کاموں کی توفیق دے جن سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. مسلمانوں کو غیر مسلموں کو ایسے کاموں کی توفیق دے جن سے دنیا کی بھی سرخروئی نصیب ہو آخرت کی بھی سرخروئی نصیب ہو. اللہ تعالیٰ نفرت کی فضاؤں سے مسلموں کو غیر مسلموں کو دونوں کو بچائے. اور اللہ تعالیٰ شانہ اپنی رحمت کاملہ سے جن مصائب سے جن مسائل سے دنیا گزر رہی ہے ان مسائل اور ان مصائب کو دور فرمائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم.